گزشتہ سبق میں ہم نے تضمین کے بارے میں پڑھا بھائی. تضمین کہتے تھے کہ غیر کے شعر کو یا شعر سے زیادہ یا شعر سے کم مصرعہ ہو یا مصرعے سے کم ہو اس کو اپنے اشعار کے اندر ذکر کرنا بھائی. اور اگر وہ غیر مشہور ہے تو ساتھ ساتھ اس پر تنبیہ بھی کر دینا. تو لہذا یہ سرقہ سے الگ اس سرقہ سے ممتاز ہوا کہ سرقہ کے اندر تنبیہ نہیں کی جاتی بھائی. اور اس میں سے کہتے ہیں بہترین تضمین وہ ہے جس میں اصل شعر پر زیادتی کی جائے کسی نقطے کے ساتھ, جیسے کہ پھر انہوں نے مثال ذکر کی تھی جس میں توریہ اور تشبیہ تھی. اور یہ بھی بتایا تھا کہ تضمین جس میں آپ غیر کا شعر مصرع وغیرہ لیتے ہیں اس میں اگر تھوڑی سی تبدیلی بھی کر لی جائے تو یہ بھی کوئی نقصان دہ نہیں, یہ کرنا بھی جائز ہے اس میں بھائی. اور بتلایا تھا کہ بسا اوقات ایک شعر یا اس سے زیادہ کی جو تضمین ہے وہ استعانہ کہلاتی ہے, اور ایک شعر سے جو کم ہے, ایک مصرع ہے اس سے کم ہے, اس کو ایدا کہتے ہیں. اور اگر تھوڑی سی چند لفظ لیے ہیں ایک شعر میں سے تو اس کو رف کہتے ہیں. اس کے بعد عقد اور حل کے بارے میں پڑھا. عقد کہتے تھے کہ کسی کا منثور کلام ہے, نثر ہے, آپ اس سے نظم بنا لیں. اور حل یہ ہے کہ کسی کا منظوم کلام ہے, آپ اس سے کیا بنا لیں, نثر بنا لیں. اور اس کے بعد تلمیح پڑی بھائی. تلمیح یہ تھا کہ وہاں اشارہ کیا جائے اپنے کلام کے اندر کسی قصے کی طرف, شعر کی طرف یا مشہور مثل کی طرف. اور اس کی ایک مثال ذکر کی تھی مولانا, فواللہ ما ادری احلام نائم علمت بنا امکان فرق یوشع, کہ شاعر نے مولانا حضرت یوشع علیہ السلام کے قصے کی طرف اشارہ کیا اپنے شعر کے اندر. وَقَ قَوْلِهِ لَعَمْرٌ وَاللَّامُ لِلِبْتِدَائِ وَهُوَ مُبْتَدَوْنْ مَعَ الرَّمْزَائِ الارض الحارة التي ترمز فيها القدم اي تحترق حال من الضمير في عرق. متن دیکھیے پہلے. قوله لعمر مع الرمزاء والنار والنار تلتظى ارق واحفى منك في ساعة الكرب اشعار الى البيت المشهور وهو قوله المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. یہ ایک مشہور شعر ہے مولانا جو بعد میں آیا, المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. مصیبت کے وقت, تکلیف کے وقت عمر سے پناہ فریاد, عمر سے فریاد کرنے والا اسی طرح ہے جو جیسے کوئی شخص پناہ طلب کر رہا ہو تپتی ہوئی زمین سے, تپتی ہوئی زمین سے آگ کی, تپتی ہوئی زمین سے کس کی پناہ طلب کرے بھائی. ایک زمین ہے خوب گرم ہے, تپ رہی ہے, اور اب یہ تکلیف میں ایک شخص اس پر کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ پناہ کی درخواست آگ سے کرتا ہے کہ اے آگ مجھے کیا کر, پناہ دے دے. تو کہتے ہیں عمر سے مصیبت کے وقت پناہ طلب کرنا اسی طرح ہے جیسے آپ تپتی ہوئی زمین سے کس کی, یعنی ایک چھوٹ تو وہ رمضان تپتی ہوئی زمین میں تو اتنی تکلیف نہیں ہے جتنی کس کے اندر ہے, آگ میں ہے. یہ ایک مشہور شعر ہے مولانا. اور یہ جو پہلے شعر آیا لعمر مع رمضائی, اس کے اندر اس شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بھائی. کیونکہ تلمیح کس کو کہتے تھے, کسی قصے یا شعر یا مسئلہ شاعر کی طرف اشارہ کیا جائے, تو اس میں اس شعر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ مولانا دراصل اس شعر قبیلہ عرب کا قبیلہ ربیعہ جو تھا, عرب کا قبیلہ ربیعہ, اس کے اندر کئی اور قبائل, چھوٹے قبائل تھے, بڑا قبیلہ ربیعہ تھا. تو اس میں بنو شیبان، بنو بکر اور بنو تغلب والے، یہ تو تین قبیلے پھر چھوٹے تھے اس کے اندر، تو ان کا سردار جو تھا وہ کلیب نامی ایک شخص تھا، کلیب اور بڑا سرکش آدمی تھا بھائی، بڑا سرکش آدمی تھا، سردار تھا، یہ جس علاقے کو اپنے اونٹوں کے چرنے کے لیے منتخب کر لیتا تھا پھر کسی اور کے اونٹوں کو وہاں چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی بھائی، کہ یہ سردار کا علاقہ ہے بھائی، اس کے اندر اور اب کوئی اونٹ بھی نہیں چرا سکتا، تو یہ ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک تو یہ سرکش تھا مولانا اور کوئی اونٹ دوسرا وہاں نہیں چڑھا، پھر اس کے بعد اس واقعے میں کچھ تھوڑی تفصیلات کچھ کسی انداز میں بیان کرتے ہیں، ایک بعض یوں بیان کرتے ہیں کہ اس کی جو زمین تھی جس میں اونٹ اس کے چرا کرتے تھے اس میں قمبرا پرندہ ہے، اس کا بھائی گھونسلہ تھا، پرندہ ہوگا اس کا گھونسلہ تھا، تو اس کو بھی پتا تھا کہ میری زمین میں قمبرا پرندوں کا گھونسلہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی اور کی اونٹنی بھائی، بسوس نامی ایک بڑھیا تھی، اس کی اونٹنی سراب نامی اونٹنی، وہ کہیں چرتے چرتے اس کی زمین میں چلی گئی اور اس نے وہ انڈوں اور گھونسلے کو خراب کر دیا بھائی، انڈے توڑ دیے۔ کلیب وہاں پہنچا، دیکھا تو اس نے کہ گھونسلہ خراب ہوا پڑا ہے، انڈے اس کو برا کے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو بڑا غصہ چڑھا کہ میری زمین میں کیوں آئی ہے اونٹنی۔ اس نے اپنے غلاموں کو کہا کہ بھائی اس اونٹنی کے بچے کو قتل کر دو اور اس کے تھنوں پر تیر مارو جا کر، چنانچہ انہوں نے اس کے بچے کو قتل کر دیا اور اس کے تھنوں پر تیر مارے، وہ اونٹنی چیختی چلاتی ہوئی گھر واپس آئی، خون بہ رہا ہے، دودھ بہ رہا ہے تھنوں سے، تو وہ جب گڑیا نے دیکھا بسوس نے کہ یہ میری اونٹنی کا کیا حال کیا ہے، وہ چیختی چلانے لگی بھائی کہ دیکھو یہ میری اونٹنی کا کیا حال کیا ہے۔ اس گڑیا کا بھانجا تھا جساس ابن مرہ، جساس ابن مرہ نے اس کو بڑا سمجھایا کہ تجھے اس سے اعلیٰ اونٹ وغیرہ لے لیں گے ان سے یہ، لیکن وہ نہ مانی، جس چنانچہ یہ بدلے کے لیے ساتھ میں رہنے لگا جساس۔ جب کلیب کہتے ہیں ایک مرتبہ نکلا اپنے گھر سے، ذرا دور ہوا آبادی سے نکلا، یہ گھوڑے پر سوار ہوا، نیزہ اٹھایا اس کے پیچھے گیا اور اس کو نیزہ مارا بھائی، وہ زمین پر گر پڑا، زخمی ہو گیا، مرنے کے قریب ہے، تو کہنے لگا اے جساس، اور یہ جساس کا بہنوئی بھی تھا بھائی، جساس کی بہن کی شادی بھی اسی سے ہوئی تھی، تو یہ نیچے گرا، اس نے کہا جساس میری مدد کر بھائی، میں موت کی حالت میں ہوں، مجھے ایک گھونٹ پانی تو پلا دے۔ جساس نے کہا بھائی پانی تو میں بہت پیچھے چھوڑ آیا ہوں بھائی، آگے چل پڑا اس کو چھوڑ کر۔ وہاں پر یہ شخص آیا مولانا عمر، عمر ابن الحارث آیا بھائی، عمر ابن الحارث بعد میں آیا، تو جب وہ کلیب نے اسے بھی کہا کہ اے عمر میری مدد کر تھوڑی سی، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ کہتے ہیں عمر نے اپنے آگے ہوا تیزی سے اس کو دیکھ تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی بھائی، اس کو وہیں ختم کر دیا۔ تو دیکھو اس نے اس سے فریاد کی تھی اور اسے تھوڑا پانی طلب کیا تھا، اور بدلے میں عمر نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ تو اس پر یہ شعر مشہور ہوا کہ عمر سے مصیبت کے وقت پہ پناہ طلب کرنا یہ اسی طرح ہے جیسے تپتی ہوئی زمین کے مقابلے میں آپ کس سے پناہ طلب کریں، آپ سے۔ تو یہ بڑا مشہور ہوا پورے عرب کے اندر یہ شعر، اور بڑے ظالم کے طور پر یہ مشہور ہوا بھائی، کتنا ظالم شخص ہے، موت کے وقت بھی کسی کو پانی تو نہیں دیتا اس کو، بلکہ جلدی سے اس نے قتل ہی کر دیا بھائی۔ تو چنانچہ یہ جو اس سردار نے اس بسوس نامی گڑیا کی اونٹنی کو زخمی کیا تھا، اس پر پھر اس نے کلیب کو قتل کر دیا، یہ پھر انہوں نے پھر بنو بکر بنو شیبان والے کسی کو قتل کیا، پھر یہ آپس میں جنگ شروع جو ہوئی اونٹنی کے زخمی کرنے پر چلتی گئی مارانا، 40 سال تک یہ جنگ ان کے درمیان چلتی رہی بھائی، یہاں تک کہ بڑے مولانا بڑے بڑے سارے گھر اجڑ گئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، سارے ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے ان جنگوں کے اندر. 40 سال بعد جب بالکل دونوں قبیلوں کی طاقت جواب دے گئی تو پھر معمولی سی تھوڑی سی بات درمیان میں بات چیت ہوئی اور فیصلہ ہو گیا. تو عرب کا معاشرہ اس طرح مولانا جاہلیت کا دورہ تھا. ایک اونٹنی کو زخمی کرنے پر اندازہ لگائے 40 سال تک ان کے درمیان جنگ رہی ہوئی. تو یہ وہ مشہور شعر المستجیر بعمرن عند قربتہ کالمستجیر من الرمضاء بالنار، یہ مشہور شعر ہے پورے عرب میں. اس کی طرف اشارہ کیا یہ پہلا جو شعر ذکر کیا متن کے اندر، لعمر مع الرمضاء، عمر جو ہے والنار اور آگ جو ہیں وہ آگ اس حال میں کہ تل تزا بھڑک رہی ہو جل رہی ہو، عرق کو وہ زیادہ نرم ہے زیادہ ترس کھانے والی ہے، وہ احفا اور زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، عمر اور آگ بھڑکتی ہوئی آگ وہ زیادہ شفقت نرم ہے ترس کھانے والے ہیں اور شفقت کرنے والے ہیں اس حال میں کہ مار رمضا کس کے ساتھ ہوں، تپتی ہوئی زمین کے ساتھ ہوں بھائی. مین کا زیادہ نرم ہے اور زیادہ شفقت کرنے والے ہیں تجھ سے، فی ساعت الکرب مصیبت کے وقت میں. یہ شاعر پھر بعد میں کسی اور کو کوئی اور شاعر کہہ رہا ہے بھائی، کیا مخاطب عمر اور آگ اور وہ تپتی ہوئی زمین جو ہے اور وہ آگ جو شولے مار رہی ہے، وہ یہ عمر اور آگ تجھ سے زیادہ نرم اور شفقت کرنے والی ہیں مصیبت کے وقت میں. یعنی وہ عمر جو ظلم کے اندر بے انتہا مشہور ہے پورے عرب میں، اے مخاطب وہ بھی تجھ سے نرم ہے اور تجھ سے زیادہ کیا ہے رحم دل ہے، تو اس سے بھی بڑا ظالم ہے بھائی. سمجھ میں آئے بھائی؟ تو یہ تو مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ تو اس سے بھی زیادہ ظالم ہے. دیکھو بھائی، لامر واللام للابتداء، یہ لام امر پر جو ہے ابتدا کے لیے تاکید کے لیے آتا ہے مبتدا پر مولانا، وہ ہوا مبتدا اور یہ امر مبتدا ہے. مہر رمضا، رمضا کہتے ہیں تپتی ہوئی زمین مولانا، الارض الحارت گرم زمین، التی ترمز فیہا القدم جس میں قدم جلتے ہیں، ای تحترق جلتے ہیں، حال من الضمیر فی ارقو، یہ ارقو کے اندر ضمیر سے حال ہے، یہ مار رمضا جو ہے آگے ارقو آ رہا ہے شعر میں اس سے حال ہے بھائی. والنار مرفوع، اور نار یہ مرفوع ہے معطوف علی امر، اس کا عطف بھی کس پر ہے؟ امر پر، لامر والنار، اور مجرور معطوف علی رمضا یا اس کا عطف رمضا پر ہے، امر زیادہ مار رمضا والنار، عمر عرق کو آگے خبر ہے عمر کی، عمر زیادہ ترس کھانے والا ہے اس حال میں کہ مار رمضا ایون ناری، تپتی ہوئی زمین اور آگ کے ساتھ. تلتزا، یہ تلتزا کا معنی کیا بتلایا میں نے بھائی؟ بھڑکتی ہوئی، جل رہی ہو، جو شولے مار رہی ہو. حال منہا، یہ حال ہے آگ سے، انار سے حال ہے مولانا، آگ اس حال میں ہو کے بھڑک رہی ہو. وما قیلا، بعضوں نے کہا انہا صفت علی حذف الموصول، یہ تلتزا صفت ہے نار کی بھائی، تلتزا کیا ہے؟ صفت ہے. تو انار ہے معرفہ، تلتزا تو ہے فعل، اور فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ ملے گا جملہ بنے گا، اور جملہ ہوتا ہے نکرہ، نکرہ تو معرفہ کے لیے صفت نہیں بن سکتا، تو انہوں نے تعویل کی، درمیان میں اس میں موصول الذی نکال لیا، النار الذی تلتزا یا النار التی تلتزا، وہ آگ جو کیا کر رہی ہے؟ بھڑک رہی ہے. تو اب النار موصوف ہوا، الذی موصول، تلتزا اس کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے؟ النار کے لیے. علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ ترکیب تکلف ہے بلا وجہ کے, جب اس کے بغیر بات ہوا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اتنا تکلف کرنے اور صفت کو محذوف نکالنے کی, اس میں موصول کو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں. وما قیل انها صفت علی حذف الموصول, اور وہ جو کہا گیا ہے کہ یہ صفت ہے حذف موصول پر, اے نار التی تلتزا, وہ آگ جو شعلے مار رہی ہے, تعصف یہ تکلف ہے, لا حاجت الیہ, اس کی کوئی حاجت نہیں. عرق کو یہ خبر ہے مبتدا کی, عمر زیادہ ترس کھانے والا ہے اور زیادہ شفقت کرنے والا ہے, مین کا تجھ سے. عرق کو خبر المبتدا, مبتدا کی خبر ہے, من رق لہو, رق لہو سے ہے, یہ رق لہو اس وقت کہتے ہیں اذا رحمہ, جب کوئی دوسرے پر ترس کھائے تو کیا کہتے ہیں رق لہو. جب مثلا ایک شخص زید پر ترس کھاتا ہے تو آپ کہیں گے رق لزید فلان رق لزید. واحفا من حفا علیہ, یہ حفا سے ہے, اس کا کیا معنی ہے, تلطف و تشفق, مہربانی کرنا اور شفقت کرنا. من کا یہ معنی من کا یہ متعلق ہے عرق کو اور احفا سے, کیونکہ اس میں اس میں تفصیل جو ہے کس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے, من کے ساتھ. تجھ سے فی ساعت الکربی, مشقت کے گھڑی میں, اشار الی البیت المشہور, یہ اشارہ ہے مولانا مشہور شعر کی طرف, وہ قول اور یہ قول ہے, المستجیر زنہ تیرے ایل مستغیث, یعنی فریاد کرنے والا, بیامرین عمر سے, عند قربتی ہی مصیبت کے وقت, الضمیر للموصول, یہ قربتی ہی کی ضمیر کس کو راجب ہے, کہتے ہیں یہ المستجیر پر جو الف لام داخل ہے, اور آپ نے پڑھا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے, الذی کے معنی میں ہوتا ہے, اس میں موصول ہوتا ہے, تو یہ ضمیر اس کو راجع ہے, الضمیر للموصول, ای الذی یستغیث, دیکھا وہ جو فریاد کرتا ہے, عند قربتی ہی بھی عمرین, اپنی مصیبت کے وقت عمر سے, کل مستجیر من الرمضائی, یہ اسی شخص کی طرح ہے جو پناہ طلب کرتا ہے طلب تپتی ہوئی زمین سے, بن ناری آکی, وعمرن وہو جساس ابن مرہ, اور عمر جو ہے وہ جساس ابن مرہ ہے. یہ مولانا کہتے ہیں علامہ تفتزانی سے غلطی ہوئی بھائی, جساس ابن مرہ اور ہے, عمر ابن حارث اور ہے بھائی, تو یہ کہہ رہے ہیں وعمرن ہوا جامر ہی جساس ابن مرہ, حالانکہ ایسا نہیں. وذالک, اور وہ اس بیان اس کا یہ, انہ لما رما کلیبن, کہ جساس ابن مرہ نے جب کلیب کو تیر مارا, وواقف فوق راسی, اور اس کے سر پر کھڑا ہوا, یعنی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا, قال لہو کلیب, کلیب نے اس سے کہا, یا عمرو, اے عمر, اغثنی بشربت مائن, شربا کہتے ہیں ایک گھونٹ یا ایک مرتبہ پیا جانے والا پانی, میری مدد کر ایک گھونٹ پانی کے ساتھ. فاجہذا علیہ, اجہذا علی الجریح کا معنی ہوتا ہے زخمی کو جلدی سے قتل کر دینا, فاجہذا علیہ, پر جلدی سے اس نے اس کو قتل کر دیا. وقیلا, تو پھر یہ شعر کہا گیا, المستجیر بعمرن البیت, فصل من الخاتمہ فی حسن الابتداء و تخلص والانتہاء, یہ خاتمے میں سے ایک فصل ہے مولانا, حسن ابتداء تخلص اور انتہا کے بارے میں یہ آگے اصطلاحات آ رہی ہیں. یم بغی للمتکلم, یہاں سے اللہ بتلا رہے مولانا صاحب تلخیص یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھئی جب آپ کوئی بات کرنے لگیں, کسی سے کوئی تقریر کرنے لگیں, تو مناسب ہے کہ متکلم کے لیے تین جگہوں کا خاص خیال رکھے تکلم کے وقت پہ. ایک کلام کی جو ابتدا آ رہی ہے وہ بہترین الفاظ ہونے چاہیے, بہترین معنی ہونا چاہیے, روانی ہونی چاہیے, تاکہ سننے والے کے کان متوجہ ہو جائیں, ذہن بیدار ہو جائے اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اس کے بعد درمیان میں خیال رکھیں, درمیان کلام کے وقت میں اسی طرح عمدہ اور اعلیٰ کلام لے کر آئیں تاکہ اس کی توجہ برقرار رہے کلام میں, اور پھر اس کے بعد آخر کے اندر کیا کریں, عمدہ اور اعلیٰ کلام لے کر آئیں, اور تاکہ آخر کے اندر بھی کیا ہو مولانا, اچھے طریقے سے آپ کی بات ختم ہو اور اس کا اثر باقی رہے بھائی. تو تین جگہ پر, ابتدا کلام کی, وسط کلام کا, اور انتہا میں خاص خیال رکھنا چاہیے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تین جگہوں میں. کیونکہ اگر ابتدا اچھی نہیں ہوگی تو باقی پھر آپ کی بات کوئی سنے گا ہی نہیں، کہ شروع میں اتنی بیکار باتیں کی ہیں، معلوم ہوا آگے بھی اسی طرح ہوگا اگرچہ بعد میں اچھا کلام ہی کیوں نہ آئے. بھائی وہ ہم بغیر المتکلم شاعر انکانا ہو کاتبا مناسب ہے، تک متکلم کے لیے شاعر ہو یا کاتب ہو، این یتعنق کہ وہ خوش حسین بنائے، خوش نمائی پیدا کرے، یتتبع العانقہ یعنی تلاش کرے، العانق کہتے ہیں ای الاحسن پسندیدہ عمدہ چیز کو، عمدہ الفاظ کلام کو، عمدہ چیز تلاش کرے. یقال تعنق فی الروضہ، عربی میں کہتے ہیں تعنق فی الروضہ، کاف اذا وقع فیہا متتبعا لما یونقہ ایعجبہ، جب وہ واقع ہو باغ میں، کوئی شخص باغ میں جائے اور تلاش کر رہا ہو ایسی چیز جو اس کو پسند آ جائے، یونقہ ایعجبہ اس کو پسند آ جائے. یہ تو تعنقہ کا معنی بتلایا بھائی. فی ثلاثت مواضع، تین جگہ حسن پیدا کرے کلام میں، اپنے کلام میں، حتی یکون تلک المواضع ثلاثت اعزب لفظا، تاکہ یہ تینوں جگہیں جو ہیں کیا ہو جائیں، اعزب میٹھی ہو جائیں، بے اعتبار الفاظ کے، بی ان یکون بھئی کیسے، لفظوں کے اعتبار سے کہتے ہیں بی ان یکون فی غایت البعد یعنی تنافر و ثقل، کہ ورنہ تنافر اور ثقل وغیرہ سے بے انتہا دوری پر ہو کلام، و احسن سبقا، اور نیز کلام کیا ہونا چاہیے تاکہ کلام بہترین ہو بے اعتبار ترکیب کے. بھئی کس طرح بے ترکیب کے اعتبار سے بہترین ہو، تصویر با تصویریہ ہے، کہتے ہیں بھی یہی یقون فی غایت البعد من التعقیدی، بھئی صورت کے بے انتہا دور ہو تعقید سے، مولانا تعقید اس میں کسی طور پر بھی نہ ہو، والتقدیم والتاخیر، اور تقدیم و تاخیر بھی نہ ہو اس کے اندر، الملبس ایسی تقدیم و تاخیر جو التباس پیدا کرنے والی ہو، وہیں یقون الفاظ متقاربتن فی الجزالتی، اور الفاظ جو ہیں متشابہ ہونے چاہیے، فی الجزالتی ای فی الفصاحتی فصاحت کے اعتبار سے، والمتانتی اور قوت کے اعتبار سے، والرقتی اور نرمی کے اعتبار سے، والسلاستی اور روانی کے اعتبار سے، ویقون المعانی متناسبتن، اور معانی جو ہیں مناسب ہوں لالفاظی ہاں اپنے الفاظ کے، بھئی معنی اور الفاظ آپس میں ان میں مناسبت ہو، من غیر ان یتصل لفظ الشریف المعنی السخیفہ، بجائے اس کے کہ آپ پہنا دیں کمزور سے معنی کو عمدہ لفظ. بھئی معنی بڑا بیکار سا ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، بیکار سی بات ہے، اور اس کو آپ زبردست قسم کے الفاظ کا لباس پہنا دیں جس میں آپ نے کئی صنعتیں استعمال کی ہوں. اب لفظوں میں تو کئی صنعتیں استعمال کی، عمدہ الفاظ ہیں لیکن معنی کوئی کام کا نہیں ہے، ایسا نہ ہو. او بالعوال راکسی، یا اس کا عکس بھی نہ ہو، معنی تو بے انتہا عالی ہو لیکن الفاظ آپ بڑے ہی کمزور لے کر آئیں، ایسا بھی نہ ہو. بل یساغانی، بلکہ تیار کیے جائیں لفظ اور معنی دونوں، سیاغت تناسب و تلاؤم، ایسا تیار کرنا جس میں جو کیا ہو مناسبت والا ہو، لفظ میں بھی لفظ معنی کے مناسب اور معنی لفظ کے مناسب، و تلاؤم، تلاؤم کا معنی موافق ہونا، بھئی دونوں میں موافقت ہو، بھئی لفظ عالی ہے تو معنی بھی کیا ہو عالی ہو، و اتف حمانا، اور صحیح ہو کلام معنی کے اعتبار سے، بی ان یسلم من التناقضی، کس طرح بھئی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ تناقض سے سلامت ہو، تناقض سے سلامت ہو، یعنی وہاں پر کوئی وہم تناقض کرنا پڑتا ہو مولانا، کہ ایک بات پہلے ایک بات کا اس بات کر رہے ہیں اور پھر فوراً اس کی کیا کر رہے ہیں نفی، ایسا نہ ہو یا اس جیسے وہم ہی نہ پڑتا ہو. والامتناع، امتناع سے بھی محفوظ ہو، کوئی ایسا معنی نہ لے کر آئے جو ممتنع ہے، ممکن ہی نہیں ہے مولانا. والابتذال، کوئی ایسی بات نہ لے کر آئے مولانا جو بڑی مشہور ہے، ہر ایک کو پہلے سے پتا ہے، جب پہلے سے پتا ہے پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی. ومخالفت العرفی، اور نیز مولانا مخالفت عرف بھی نہ ہو. عرف کون سا عرف مراد ہے؟ بلغا کا عرف مراد ہے، کسی کوئی ایسی چیز بھی نہ کلام کے اندر لے کر آئے جو عرف بلغا کے خلاف ہو. وَنَحْوِ ذَلِكَ، اس جیسی اور کوئی چیز نہ ہو. سمجھ میں آیا بھئی؟ تو کہتے ہیں تین جگہوں میں کلام کا خیال رکھیں، ابتداء، وسط اور انتہا، اور تاکہ کلام کیا ہو جائے، لفظوں اعزب لفظاً، لفظوں کے اعتبار سے کیا ہو میٹھا ہو، اور احسن سبقاً، اور ترکیب کے اعتبار سے کیا ہو اچھا ہو جائے. واصح معنا اور معنی کے اعتبار سے سب صحیح ہو. احدہ الابتداء ایک ابتداء ہے, لانه اول ما يقرع السمع اس لیے کہ یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو کانوں کو کھٹکھٹاتی ہے. بس پہلے اس بات جب آپ شروع کرتے ہیں تو کانوں میں یہ ابتدائی پڑی تو فین کان حسبن حسن سب کی, اگر یہ ابتدا میٹھی ہوئی حسن سب کی اور روانی کے اعتبار سے کیا ہوئی ترکیب کے اعتبار سے اچھی ہوئی صحیح المانا اور معنی کے اعتبار سے صحیح ہوئی تو یہ پھر اقبل السامع علی الکلام تو سامع متوجہ ہو جائے گا کس کی طرف کلام کی طرف فوعاد جمعہ تو سارے کو یاد کر لے گا و الا اعرض عنہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ اعراض کر لے گا و ان کان الباقی فی غایۃ الحسن اگرچہ باقی سارا بے انتہا اعلی کیوں نہ ہو لیکن ابتدا اچھی نہ ہوئی تو وہ بات کی طرف کان نہیں لگائے گا. فالابتداء الحسن فی تذکار الاحبۃ والمنازل بس اچھی ابتدا تذکار کا معنی ہے یاد احبا کی احباب کی یاد کرنے میں والمنازل اور گھروں کو یاد کرنے میں اچھی ابتدا کی مثال کا قول ہی جیسے یہ شعر ہے مولانا قفا نبکی من ذکر حبیبی و منزلی بسخت اللواء بین الدخول فحملی قفا مولانا قفا قفا یہ خطاب ہے تثنیہ کا تو عرب کی یہ عادت تھی تو یا تو یہ ساتھ چلنے والا ایک ہے تو قفا تو تثنیہ کا امر ہے یہ تو تثنیہ مخاطب تثنیہ پھر کیا جاتا ہے اعتراض واقع ہوتا ہے تو بھئی جواب دیتے ہیں کہ یہ جو ہے قفا تثنیہ عرب کی عادت تھی کہ مخاطب واحد کا ایک بھی ہوتا تو بھی اس سے خطاب کون سا کر دیا کرتے تثنیہ والا کر لیتے تھے تو یہ اسی طریقے پر ہے قفا تم اے میرے دو ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. یا مولانا یہ اصل میں تھا قفن نون خفیفہ آتا ہے امر کے آخر میں کبھی آپ نے پڑھا ہوگا بھائی اور نون خفیفہ حالت وقف میں کبھی کبھار اس کو الف سے بدل دیتے ہیں جیسے گزشتہ اشعار میں ایک مثال گزری تھی مولانا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ توقفا کا لفظ گزرا تھا بھائی توقفا تو توقفن میں نے بتلایا نون کو کس سے بدل دیا الف تو یہ جو نون خفیفہ ہوتا ہے یہ وقف کی صورت میں یعنی کلام اگر اس پر ختم ہو رہا ہے تو اس کو اکثر پھر کیا کر دیا کرتے ہیں الف سے بدل دیا کرتے ہیں تو یہاں پر اگرچہ وصل کلام ہے وسط کلام ہے لیکن اس کو بھی محمول کر لیا کس پر وقف کی صورت پر اس پر قیاس کرتے ہوئے جیسے وقف کی صورت میں نون کو الف سے بدلتے ہیں تو انہوں نے وصل کی صورت میں بھی نون کو کس سے بدل دیا الف سے بدل دیا تو معنی ہے قیفن اے میرے ایک ساتھی تو ضرور رک جا. قفا اے میرے دو ساتھیوں ذرا ٹھہر جاؤ نب کی ہم رولیں من ذکر حبیب و منزلی حبیب کے ذکر محبوب کے ذکر کی یاد سے و منزلی اور گھر کو یاد گھر کی یاد سے اے میرے دو ساتھیوں سو ذرا ٹھہر جاؤ ہم تھوڑی دیر رولیں اپنے محبوب کو اور اپنے گھر کو یاد کر کے بسخت اللواء بین الدخول فحملی سخت سخت خود بتا رہے سخت منقطع اور رملی سخت کس کو کہتے ہیں ریت کے کنارے کو کہتے ہیں حیث یدقو جہاں پر وہ باریک ہو جاتی ہے واللواء رمل معوج یلتوی لواء وہ ریت ہے معوج جو ٹیڑی ہو یلتوی بل کھاتی ہوئی ہو تو بل کھاتے ہوئے ٹیڑے ریت کے کنارے بھائی ودخول وحومل موضعانی دخول اور حومل دو جگہیں ہیں والمانا بینا یہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں اشکال یہ کہ لفظ بینا آیا اور بینا کے بعد الدخول آیا اور پھر حومل پر فا داخل کی بھائی بینا آتا ہے کم از کم دو چیزوں کے لیے یا دو سے زیادہ کے لیے جلست بین عمرین و خالدین میں عمر اور خالد کے بیچ میں بیٹھا تو یہ کہنا صحیح نہیں جلست بین عمرین ایک اور یہ صحیح نہیں. تو بینہ ہمیشہ آتا ہے متعدد, بینہ کے بعد متعدد چیزیں آتی ہیں, کم از کم دو آئیں گے مولانا. اور یہاں تو لہذا یہاں دو چیزیں آنی چاہیے تھیں, لیکن یہاں پر فا آ گیا بھائی. تو فا کے بجائے اگر واو آتا کہاں پر بین الدخول وحمل پھر تو بات ٹھیک تھی, لیکن یہاں تو فا آ گیا اور فا تو جمع کا فائدہ واو کی طرح نہیں, تو پھر یہ فا کا لانا تو صحیح نہ ہوا. جواب دیتے ہیں مولانا کہ یہاں مضاف معذوف ہے بین اجزاء الدخول بھائی, بین اجزاء دخول کے اجزاء کے درمیان میں بھائی, دخول کے اب اجزاء دخول کے اجزاء بنا دیے اور اجزاء تو کئی ہوتے ہیں, تو اب بینہ کے لفظ کا استعمال کیا ہوا صحیح ہوا کہ دخول مقام کے اجزاء کے بیچ میں, فحملی اور کس کے حمل مقام کے اجزاء کے بیچ میں, یہ معنی ہے والمانا بین اجزاء الدخول وحملی. تو دیکھو یہ امرأ القیس طبع معلقات آپ پڑھ رہے ہیں, پہلا شعر امرأ پہلا مقام پہلا جو ہے معلقہ امرأ القیس کا ہے اور یہ اس کا پہلا شعر ہے بھائی. اس کے بارے میں یہ انہوں نے حاشی میں ایک عجیب سی بات لکھی ہے, وہ یہ درست معلوم نہیں ہوتی, لیکن عجیب بات لکھی ہے, کہتے ہیں یہ جو امرأ القیس تھا اس کا باپ بھی بہت بڑا شاعر تھا, اور امرأ القیس جب ذرا بڑا ہوا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا, بالغ ہونے کے قریب ہوا تھا 10-12 سال کا ہوگا, تو اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا 10-12 سال کا ہو گیا ہے, اس نے ابھی تک کوئی شعر نہیں کہا, تو اپنے خاص ملازمین خاص غلام جو تھے لوگ ان کو بلایا اور 2-3 آدمیوں کو, پھر جاؤ بھائی میرے بیٹے اس کو لے جاؤ اور اس نے آج تک شعر نہیں کہا, معلوم ہو یہ میرا بیٹا نہیں ہے, اگر میرا بیٹا ہوتا میں تو بہت بڑا شاعر ہوں, یہ بھی کیا کرتا شعر کہتا, جاؤ اس کو جنگل میں دور لے جاؤ اور وہاں جا کر اس کو قتل کر کے آ جاؤ. کہتے ہیں وہ اس کو لے کر چل پڑے, جب وہاں جنگل کے اندر پہنچے تو اس کو اب پکڑ رہے ہیں باندھ رہے ہیں لٹا رہے ہیں, تو پھر امرؤ القیس نے کہتے ہیں اس وقت یہ شعر پڑا ہوا ہے, کہتے ہیں قفا نفسی من ذکر حبیبی و منزلی بسخت اللواء بین الدخول فحملی. تو انہوں نے شعر سنا تو اس کو لے کر واپس آ گئے, تو اس کے باپ سے کہنے لگے کہ آپ تو کہتے ہیں اس کو شعر نہیں آتا, اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا شاعر کوئی نہیں آتا, اس نے کیسے, وہ کہتا ہے کیسے بھائی, کہتے ہیں اس نے ایک ہی مصرے کے اندر اس نے کیا کہا صفا, رک خود بھی رک گیا دوسرے کو بھی کہہ رہا ہے رک جا, تو دیکھو اس نے 5-6 چیزیں ایک ہی مصرے میں کہیں, خود بھی رک گیا دوسرے کو بھی رکنے کا کہہ رہا ہے, خود بھی رویا دوسرے کو نب کی, خود بھی رویا دوسرے کو بھی رونے کا کہہ رہا ہے, اور محبوب کو بھی یاد کر رہا ہے اور گھر کو بھی یاد کر رہا ہے, تو ابھی آدھا ہی مصر ایک ہی مصرا ہوا ہے اور اس نے کتنی چیزوں کو اس میں شمار کتنی چیزیں ذکر کر دیں, 6 چیزیں ذکر کر دیں, ابھی شعر بھی پورا نہیں ہوا, تو آپ کہتے ہیں اس کو شاعری نہیں آتی, تو باپ کہتے ہیں اچھا اس نے یہ شعر کہا تو معلوم ہے یہ واقعی میرا بیٹا ہے, اب اس کو چھوڑ. ہاں لیکن یہ معلوم ہوتا ہے یہ ویسے ہی بات ہے مولانا احسن. ہاں بہرحال کمال ہے ویسے امرؤ القیس کا کہ ایک ہی مصرے کے اندر انہوں نے 6 چیزیں ذکر کر دیں بھائی. قول اسی وفی وصف داری گھر کی تعریف کے اندر کہتے ہیں نا بھائی ابتدا اچھی ہونی چاہیے, تو امرؤ القیس نے اپنے معلقے کی ابتدا بڑی اچھی کی ہے, اسی طرح گھر کے وصف کے اندر قصیدے کی ابتدا میں ایک شاعر نے یہ شعر کہا قصر علیہ تحیت و سلام خلعت علیہ جمالہ الایام, وہ ایک محل ہے گھر کی تعریف کر رہا ہے, وہ ایک محل ہے علیہ تحیت و سلام, تحیہ اور سلام کا ایک معنی بھائی سلام ہے, تحیت کا معنی بھی اس پر سلام ہو, خلعت علیہ ڈال دیا ہے اس پر جمالہ اپنے جمال کو الایام زمانے نے, اس گھر پر سلام ہو اس گھر پر زمانے نے اپنا سارا حسن و جمال ڈال دیا ہے, خلا علیہ خلا علیہ ای نزع ثوبہ وطرح علیہ، یعنی اپنے کپڑے اتار کر اس پر ڈال دیے ہیں زمانے نے، تو اپنے کپڑے اتار کر اس پر ڈال. وینبغی ان یجتنب فی المدح مما یتطیر بہ یتشام، بھائی کہہ رہے ہیں مدح کے اندر کبھی ابتدا میں ایسی چیز ذکر نہ کرو جس کے نحوست یا بدفعلی کا شبہ پڑتا ہو. نحوست یا وینبغی، مناسب ہے کہ اجتناب کرے مدح کے اندر مما ان چیزوں سے، یتطیر بہ جس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، یتشاءم بدفعلی مراد لی جاتی ہے. کقولہ شاعر کہتا ہے موعدن احبابک بالفرقت غد، موعدن احبابک بالفرقت غد، وعدہ کرنا ہے احبابک، موعد احبابک وعدہ کرنا ہے تیرے احباب کا، بالفرقت غد، فرقت جگہ کا نام ہے، کل فرقت کی جگہ میں، مقام فرقت کے بارے میں تیرے احباب کل کا کیا کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں. تو یہ شعر بھائی ایک شاعر آیا، شاعر تھا ضریر اور مقاتل ضریر، اور یہ داعی علوی ایک شخص تھا اس کی مدہ کرنے کے لیے آیا بھائی، کہ اس سے کچھ مال وغیرہ پیسے ملیں گے بھائی. تو اس کو کیا کہنے لگا، وعدہ کرنے والے ہیں تیرے احباب بالفرقتی، کس مقام میں، فرقت مقام میں ایک وعدہ کرنے والے ہیں، غد کب کرنے والے ہیں، کل بھائی. لیکن چونکہ یہاں کیا آیا تھا بھائی، فرقت، اور فرقت کا معنی ہے جدائی، تو معنی یہ نکلتا تھا تیرے احباب وہ موعد، اور موعد کا معنی کیا نکل بنتا ہے، وعدہ کر رہے ہیں، یعنی جدائی کا وعدہ کر رہے ہیں کل، کہ کل ایک وقت ایسا آ جائے گا تیرے احباب تجھ سے کیا ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے بھائی. تو کہتے ہیں یہ دیکھو، یہ اس نے فرقت کو ذکر کر دیا، تو ایسا لفظ ذکر نہ کرو مدہ کے اندر جس میں کیا ہو، نحوست والا معنی پایا جائے، یہ جس سے لوگ بدفعلی مراد نے. چنانچہ آگے ذکر کرتے ہیں، جب شاعر نے یہ شعر کہا تو داعی علوی اس کو کہنے لگا بھائی کہ یہ تیرے احباب جو ہیں یہ ان کا وعدہ ہوگا اندھے، اور تیرے لیے برا وقت، خوب اس کو بری بھلی اس نے سنائی بھائی. اسی طرح کہتے ہیں جیسے عید آتی ہے، ایران میں مہرجان وغیرہ کو عید مناتے تھے، مہرجان عید کا موقع آیا، اسی ممدوح کو بھائی داعی علوی کے پاس آیا مقاتل ضریر بھائی، اس نے یہ شعر سنایا، کیا عید کے دن کہہ رہا ہے، لا تقل بشرا ولیکن بشریانی عزت الداعی و یوم المہرجانی. شاعر کہہ رہا ہے کہ عید کا دن آیا، ایک خوشخبری نہ کہو، یہ نہ کہو ایک خوشخبری، بلکہ کہو دو خوشخبریاں ہیں، ایک داعی علوی کا چہرہ، ایک یہ خوشی کی بات خوشخبری یہ ہے، اور دوسرا عید کا دن ہے بھائی، دوسرا تو ایک خوشخبری نہیں ہے، دو خوشخبریاں ہیں آج، دو مبارک چیزیں ہیں، ایک علی علوی کا چہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور دوسرا دن بھی کون سا ہے، مہرجان کا. لیکن شروع میں کیا لے کر آیا، آپ کی تعریف کر رہا ہے، شروع میں کہہ رہا ہے لا تقل بشرا، خوشخبری نہ کہو، خوشخبری اگر سے آگے کہہ رہا ہے دو کہو، لیکن شروع میں تو کیا کہا اس نے، خوشخبری نہ کہو. اچھا علوی داعی کو بڑا غصہ چڑھا بھائی، اس نے کہا اچھا بھائی یہ تو نحوست والے الفاظ، عید کا دن ہے اور تو کہہ رہا خوشخبری نہ کہو بھائی، شروع میں ایسا برا لفظ تو لے کر آ گیا، ملازمین غلاموں کو پکڑو بھائی، اس کو زمین پہ الٹا لے جاؤ اور اس کو 50 جوتے لگاؤ بھائی اس کو. تو اس کو انہوں نے مارا بھائی زبردست، اس کی پٹائی کی، اس کو کہنے لگا، علوی کہنے لگا کہ یہ تو سردار ہوگا بھائی، کہ تجھے انعام دینے کے بجائے تجھے ادب سکھانا زیادہ ضروری ہے، تجھے یہ بھی نہیں پتا کس موقع پر کس قسم کا کلام کرنا چاہیے اور مدہ کس قسم کی کرنی چاہیے. مطلع قصیدۃ لابن مقاتل الضریر، یہ مطلع ہے قصیدے کا ابن مقاتل ضریر کا، انشدہ لداعی علوی، جو اس نے پڑھا داعی علوی کے لیے، فقال له الداعی، داعی نے کہا، ہوا موعد احبابک یا اعمی، یہ تیرے احباب کا وعدہ ہے اے اندھے، ولکل مثل السوء، اور تیرے لیے برا حال ہو، وَأَحْسَنُهُ اَيْ اَحْسَنُ الْإِبْتِدَاءِ مَعْنَا سَبَلْ مَقْصُودَ بہترین ابتداء وہ ہے جو مقصود کے مناسب ہو بِيَنْ يَشْتَمِلَ عَلَىٰ اِشَارَةٍ اِلَىٰ مَا سِيقَ الْكَلَامُ لِعَجْلِهِ مشتمل ہو ایسے اشارے پر کہ اشارے پر علامہ اس چیز کی طرف سیق الکلام لأجلہ جس کے لئے کلام کو چلایا گیا ہے بھئی بہترین ابتداء وہ ہے کہ ابتداء کلام میں ایسی چیزیں لے آئیں جو آگے مقصود کی طرف اشارہ کرتی ہوں اور اس کو کیا کہتے ہیں براءت استحلال کہتے ہیں وَيُسَمَّ كَوْنُ الْإِبْتِدَاءِ مُنَاسِبًا لِلْمَقْصُودِ اور یہ جو ابتداء مناسب مقصود کے ہو اس کو براءت استحلال کہتے ہیں یہ براء سے ہے من براء الرجل اذا فاق اصحابہ فی العلم وغیرہ بھئی براء الرجل سے ہے براء الرجل کہتے ہیں جب آدمی اپنے ساتھیوں پر علم وغیرہ میں بلند ہو جائے تو کیا کہتے ہیں براء الرجل تو یہ بھی براءت استحلال یہ ابتداء بھی مولانا براءت بلند ہے باقی ابتداءوں پر کیونکہ اس ابتداء کے اندر کیا ہو رہی ہے مناسبت ہو رہی ہے کس کے ساتھ ہے مقصود کے ساتھ تو براءت استحلال کا یہ معنی ہے مولانا سمجھ میں آئے بھئی کہ ابتداء اعلیٰ ہو گئی کیونکہ ان مقصود سے مناسبت ہو گئی کَقَوْلِهِ فِي التَّحْنِيَاتِ جیسے کہ ایک شاعر کا قول ہے مبارک بات کے اندر بُشْرَا فَقَدْ جَزَ الْإِقْبَالُ مَا وَعَدَا وَقَوْقُبُ الْمَجْدِ فِي اُفُقِ الْعُلَى سَعِدَا خوشخبری ہو تحقیق پورا کر دیا عزت نے وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا وَقَوْقَبُ الْمَجْدِ فِي اُفُقِ الْعُلَى سَعِدَا اور بزرگی کا ستارہ سربلندی کے افق میں بزرگی کا ستارہ عزت کے افق میں سعیدہ بلند ہو گیا علا عزت مولانا علا عزت انجزا کا معنی ہے پورا کرنا انجزا پورا کرنا الاقبال اس کا فاعل خوشخبری ہو تحقیق پورا کر دیا اقبال یعنی عزت نے بلندیوں نے پورا کر دیا ماں وہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وَقَوْقَبُ الْمَجْدِ اور بزرگی کا ستارہ فِي اُفُقِ الْعُلَى عزت کے افق کے اندر سعیدہ کیا ہوا بلند ہوا مطلع قصیدتی لِأَبِي محمد الخازنی یہ مطلع ہے قصیدے کا جو کس کا تھا محمد خازن کا یوہنی اُس صاحب ابی ولد اللی ابنت اللی ابنتی ہی جو مبارک بات دے رہا ہے صاحب ابن عباد کو اس کی بیٹی کی پیدائش پر تو دیکھو مانا ہے بیٹی کی پیدائش پر مبارک بات دے رہا ہے تو قصیدے کے شروع میں پہلا لفظ ہی لے آیا بشرا خوشخبری ہو فوراً پتا چل گیا آگے کوئی خوشی والی خبر آنے والی ہے وَقَوْلُهُ فِي الْمَرْسِيَةِ اور اسی طرح ایک شاعر کا قول ہے مرسیہ کے اندر یہ دنیا تقول بِمِلْئِ فِيهَا ہزاری ہزاری مِن بَدْشِ وَفَتْكِ مرسیہ کے اندر بھئی جیسے مولانا ایک شاعر کوئی مر گیا تو وہاں پر یہ کہہ رہا ہے بھئی کہ یہ دنیا جو ہے کسی کے مرسیے مرنے پر اشعار کہہ رہا ہے تو شروع میں ہی کہہ رہا ہے مولانا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ میں مرسیہ کہنے لگا ہوں کیسے شروع میں ہی کہتا ہے یہ دنیا جو ہے تقول کہتی ہے بِمِلْئِ فِيهَا اے بِمِلْئِ فَمِهَا مولانا بِمِلْئِ فَمِهَا اور یہ آپ نے پڑھا ہے فم اصل میں کیا تھا فوہن تھا کیا تھا فوہن اور چنانچہ پھر وہ کو میم سے بدل دیا گیا تو کبھی کبھار یوں کیا جاتا ہے مولانا پھر وہ کو یا سے بدل کر واپس لے آتے ہیں یا کبھی میم کو برقرار رکھتے ہیں دونوں صورتیں فمی ہا بھی صحیح فی ہا بھی صحیح یہ دنیا تقول کہتی ہے بمل افی ہا اپنے منہ بھر کر منہ بھر کر کہتی ہے یعنی بلند آواز سے کہتی ہے ہزاری ہزاری یہ مولانا فعل ہے مولانا امر ہے امر بچو تم بچو تم اے احذر من بچی میری پکڑ سے اے اخذی الشدید شدید پکڑ سے وفت کی اے قتلی بغتتن فت کہتے ہیں اچانک ہلاک کرنا کسی کو اے قتلی بغتتن اور میرے اچانک قتل کر دینے سے تو دیکھو شاعر نے مرثیے کی ابتداء میں کہہ دیا کہ یہ جو دنیا یہ جگہ ہی ایسی ہے یہ تو ہر وقت اعلان کرتی پھر رہی ہے کہ ہزار ہزار من بدشی وفت کی میری شدید پکڑ اور میرے اچانک ہلاک کر دینے سے اے لوگو بچ جاؤ تو دیکھو مرثیے کی ابتداء میں ایک شعر لے کر آئے جس کی مقصد سے مناسبت تھی یہ تو ایک ابتدا تھا. وثانیہا ایسان الموضع اللتی ینبغی للمتکلم ان یتعنق فیہا, اور دوسری جگہ جس کے اندر مناسب ہے متکلم کے لیے کہ وہ اچھا اس کو حسین بنائے, وہ التخلص ای الخروج مما شبب الکلام به من تشبیب او غیره. یاد رکھو مولانا, ہر میں نے آپ کو بتلایا تھا عرب لوگ کیا کرتے ہیں, عرب شعراء جب بھی اشعار کہتے تھے, کسی قسم کے بھی اشعار, مرثیہ بھی بعض اوقات کہہ رہے ہیں یا اور کوئی شعر, کسی کی مدح کر رہے ہیں, کسی کی ہجو کر رہے ہیں, کچھ بھی, شروع کے اشعار کے اندر عورتوں کا حسن ذکر ہوتا ہے, ان کے اوصاف ذکر ہوتے ہیں, ان کے حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے, محبوب اور معشوق کی باتیں ذکر ہوتی ہیں, جوانی کے ایام کا تذکرہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں تشبیب. تو کیا کہتے ہیں؟ تشبیب. تو تشبیب چونکہ ہر کلام کے شروع میں وہ تشبیب کرتے تھے تو بعد میں تشبیب کا لفظ عام ہو گیا, ہر چیز کی ابتدا کو کیا کہنے لگے؟ تشبیب. تو مولانا دوسرا مقام ہے, دیکھو آپ یہ ابتدا کی, اب ابتدا کے بعد آپ منتقل ہو رہے ہیں مقصد کی طرف. کس کی طرف؟
مقصد
کی طرف. تو کہتے ہیں یہ جو انتقال ہو رہا ہے ابتدا سے مقصد کی طرف, ان میں مناسبت ہونی چاہیے, کسی مناسب طریقے کے ساتھ تم انتقال کرو. یہ نہیں ایک دم ایک بات کرتے کرتے چھلانگ لگائی دوسری بات بیچ میں شروع کر دی, نہیں بھائی, درمیان میں کیا ہو؟ مناسبت ہو, کوئی مناسب طریقے سے اس سے, جیسے آگے مثالوں میں بات آئے گی. جی اے تخلص و اے الخروج مما شبب الکلام به, یعنی نکلنا ہے اس چیز سے جس سے کلام کی ابتدا کی گئی. دیکھا بھائی, تشبیب تو کہتے تھے وہ جوانی کی باتوں کا تذکرہ, لیکن اب شبابا تشبیب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ ابتدا کے معنی میں, چونکہ وہ جوانی کا تذکرہ ابتدا اشعار میں ہوتا تھا تو ہر چیز کی ابتدا کو تشبیب کہنے لگے, جس سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے. ای ابتدی او افتتح, جس سے ابتدا کی گئی, ابتدا کیا گیا. قال الامام الواحد, امام واحدی فرماتے ہیں معنی تشبیب, تشبیب کا معنی کیا ہے؟ ذکر ایام الشباب, شباب کے جوانی کے ایام کو ذکر کرنا, واللہ بھی اور لہو لعب کو, والغزلی اور عورتوں, غزل کہتے ہیں عورتوں کو ذکر, اور عورتوں کے ذکر کو چھیڑنا, وذالک یکون فی ابتداء قصائد الشعر, اور یہ ابتداء اشعار کے قصیدوں کی ابتداء میں ہوتا تھا. فسمی ابتداء کل امر تشبیبا, تو انہوں نے نام رکھ دیا ہر چیز کی ابتداء کا تشبیب. وان لم یکن فی ذکر الشباب, اگرچہ اس میں جوانی کی باتیں ذکر نہیں ہوتی تھی. تو کلام کی ابتدا کی جائے, نکلنا ہے, دوسری قسم کیا ہے؟ نکلنا ہے ابتدا سے ابتدا, جس سے نکلنا ہے جس سے کلام کی ابتدا کی گئی. کلام کی ابتدا کس سے کی گئی؟ من تشبیب او غیره, یعنی کہ تشبیب وغیرہ سے. ابتدا میں جو تشبیب وغیرہ کی تھی, اب اسے نکل کر مقصود کی طرف جائیں. آگے آ رہا ہے الی المقصود, کس کی طرف نکلیں بھائی؟ مقصود کی طرف جو نکلے, ما رعایت الملائمت بینہما, کہ ان دونوں کے بیچ کیا ہو مولانا؟ مناسبت ہو. تشبیب کے بیچ میں, یعنی جو ابتدا ہے اس کے درمیان اور مقصود کے درمیان. سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو اصل کلام یوں بنا, التخلص الى المقصود, نکلنا ہے کس سے, کس کی طرف نکلنا ہے؟ مقصود کی طرف نکلنا. کس سے؟ مما شبب الکلام به, جس کے ساتھ کلام کی ابتدا کی گئی تھی. کس سے ابتدا کی گئی تھی؟ بیان ہے, من تشبیب او غیره, یعنی تشبیب وغیرہ سے. من تشبیب من وصف للجمال, تشبیب کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وصف للجمال وغیرہ کو. او غیره, یا تشبیب ہو یا تشبیب کے علاوہ کوئی اور چیز ہو ابتدا کے اندر. کل ادبی, یعنی اوصاف ادبیہ ذکر ہو, والافتخاری فخر کی باتیں ذکر ہو, والشکایتی یا شکایت ذکر ہو, وغیر ذالک یا مدح جو وغیرہ ہو. تو ان سے نکلنا الی المقصود, کس کی طرف؟ رعایت الملائمت بینہما ان دونوں میں مناسبت کی رعایت رکھتے ہوئے بینما شبی و بیہ الکلام یعنی جس سے کلام کی ابتدا کی گئی ہے وہ بین المقصودی اور مقصود کی محترض بہذا عن الاقتضابی اس قید کے ذریعے اقتضاب سے احتراز کیا بھئی دیکھو یہ نکلنا دو طرح ہے ایک ابتدا سے آپ جا رہے ہیں مقصود کی طرف درمیان میں کبھی مناسبت ہوگی اور کبھی مناسبت نہیں اگر مناسبت ہے اگر مناسبت نہیں تو یہ اقتضاب کہلاتا ہے اس کا بھی آگے تذکرہ آئے گا مولانا تو کہتے ہیں انہوں نے کہا جب درمیان میں مناسبت ہو تو کون نکل گیا اقتضاب نکل گیا کیونکہ اقتضاب کے اندر مناسبت نہیں تھی بھئی وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ تَخَلُّصَ تخلص ارادہ کیا شاعر نے مَعْنَاهُ اللُّغَوِيَّ کس کا ارادہ کیا معنی ہے لغوی بھئی تخلص کا ایک معنی ہے نکلنا اور ایک ہے افتتاح کلام سے مقصود کی طرف منتقل ہونا مناسبت کے ساتھ تخلص کا لغوی معنی کیا نکلنا ایک چیز سے نکلنا اور اصطلاحی معنی کیا ہے ابتدائے کلام سے انتقال کرنا کس کی طرف مقصود کی طرف کس کے ساتھ درمیان میں مناسبت کیسے ہو درمیان میں مناسبت ہو اس کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تخلص جو یہاں علامہ نے ماتن نے لفظ ذکر کیا یہ لغوی معنی میں ہے اصطلاحی معنی میں نہیں کیونکہ اگر اصطلاحی معنی ہو تو اصطلاحی معنی تو تخلص کا جو ہے وہی آگے دوبارہ بھی ذکر ہو رہا ہے مما شبب الکلام به الى المقصود مع رعایت الملائمت تو تخلص یہاں لغوی معنی میں استعمال ہے اور آگے اس کا مصداق بتلایا معنی بتلایا بھائی بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا نہیں جی وَإِلَّا فَتَّخَلُّسُ فِي الْعُرْفِ هُوَ الْإِنْتِقَالُ مِن مَفْتُتِحَ بِهِ الْكَلَامُ إِلَى الْمَقْصُودِ مَا رِعَایَتِ الْمُنَاسِبَتِ تو یہ تخلص لغوی معنی میں استعمال ہوا بھئی ورنہ تخلص تو عرف بلغا کے اندر ہوا الانتقال وہ تو انتقال ہے مِن مَفْتُتِحَ بِهِ الْكَلَامُ إِلَى الْمَقْصُودِ وہ چیز جس سے افتتاح کی گئی ہے کلام کی اس سے انتقال کرنا ہے الى المقصود مقصود کی طرف مع رعایت المناسبت کس کے ساتھ ہے مناسبت کی رعایت تو دیکھو تخلص کا اتنا لمبا معنی ہے اور متن کے اندر جو آ رہا ہے تخلص وہاں اگر یہ معنی ہم کریں یہ جو اتنا لمبا ہے تو پھر تکرار لازم آئے گا مولانا ایک تخلص کا معنی بھی انتقال اور آگے انتقال کرنا افتتاح کلام سے مقصود کی طرف اور آگے خود بھی وہ ذکر کر رہا ہے افتتاح کلام سے انتقال کرنا الی المقصود کس کی طرف مقصود کی طرف تو تخلص کا بھی وہی معنی ہے اور آگے معنی بھی وہی ذکر ہو رہا ہے تو یہ تو کیا لازم آئے گا تکرار لازم آئے گا وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَعَنَّقَ فِي التَّخَلُّصِ اور مناسب ہے مولانا کہ خوشگوار بنائے یارحمک یتعنقہ عمدہ چیز کو تلاش کرے فی تخلص انتقال کے اندر مولانا لئن السامع یکون مترقبا للانتقال من الافتتاح الى المقصود کیف یکون اس لئے کہ سامع منتظر ہوتا ہے کہ یہ جو انتقال ہو رہا ہے افتتاح سے کس کی طرف مقصود کی طرف کیف یکون یہ کیسا ہوگا منتظر رہتا ہے فَإِن جَاءَ حَسَنًا مُتَلَائِمَتْ طَرَفَيْن اگر وہ اچھا ہو آ جائے اور دونوں طرفین ایسا ہے جس کی دونوں طرفین آپس میں مناسب ہوں حرک من نشاطہ تو یہ انتقال حرکت دیتا ہے اس کو یہ من زائدہ ہے اے حرک نشاطہ تو یہ انتقال اگر اچھے طریقے پر ہوگا تو یہ تحریک دیتا ہے اس کی بشاشت کو وَأَعَانَ عَلَىٰ اِسْغَائِ مَا بَعْدَهُ اور یہ انتقال معاون بنتا ہے ما بعد کی طرف کان لگانے میں اگر اچھے طریقے سے انتقال کیا تو وہ آگے آنے والے کلام کی سننے کی طرف بھی کیا کرے گا متوجہ ہوگا اور کان لگائے گا تو دیکھو یہ انتقال معاون بن گیا کان لگانے میں اگر اچھے طریقے سے ہوا وَإِلَّا فَبِالْعَقْسِ ورنہ اس کا عکس ہوگا کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا بھئی چلیے جہاد اول مرام اللہ عالم بحقیقت الکلام